أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
खुद ही बनाते हैं और भूख लगी उसी आटे की मूर्ति बनाई पूजा करी भूख लगी तो उसी को तोड़ मरोड़ करके ये बात आपको समझनी चाहिए। ये कब आपको समझ आएगी? जब आपको आपका इस्लाम समझ आएगा।
ये इस्लाम इतनी अजीम शान नेमत है
मेरे अजीजो। आपने अभी कहा ना 10 लाख दे दो आंखें नहीं देंगे, 50 लाख दे दो पैर नहीं देंगे। कहा शुरू में बताया मैंने 1 करोड़ ले लो, मैंने कहा 10 करोड़ ले लो गर्दन दे दो, दे दो नहीं दो। लेकिन एक नेमत ऐसी है जिसके लिए हाथ तो हाथ है,
आंख तो आंख है,
काम तो काम है,
पैर तो पैर है। अरे मियां,
नबी के दोस्तों ने अपनी गर्दनों के नजराने उस नेमत को हासिल करने के लिए पता है उनको उस नेमत
है। इस्लाम
जिसकी नेमत के लिए
मां ने
अपने नन्हे मुन्हे
रेत के बच्चे
अपनी गोद में लेकर मदनी ताजदार की खिदमत में हाजिर हुई और कहा
जहाद का ऐलान हो चुका है,
पैगंबर साहब
मेरी कोई नरीना औलाद नहीं,
दो पैरों से चलने वाली
जान नहीं,
मेरे पास सिर्फ एक मेरी औलाद है।
इसका भी नाम फौजियों के अंदर दर्ज फरमा लीजिए।
अल्लाह के नबी ने उस नन्हे मुन्हे बच्चे के सर पे हाथ रखा और कहा बेबी ये तो चल भी नहीं सकता,
ये घोड़े के ऊपर क्या बैठेगा, ये तलवार क्या उठाएगा, ये तो नन्हा बच्चा है, इसे तुम क्यों
जहाद के अंदर नाम दर्ज करवाना चाहती हो? उस्मान ने क्या कहा था? उस्मान ने कहा
ए अल्लाह के हबीब, मैं जानती हूं, मैं समझती हूं
कि मेरा बेटा घोड़े पे सवार नहीं हो सकता,
पैर से जमीन पर नहीं चल सकता,
मेरा बेटा तलवार नहीं उठा सकता, लेकिन इतना तो हो सकता है ना कि जब मैदाने कारजार गर्म हो और कोई दुश्मन
इस्लाम कोई इस्लाम का दुश्मन
मेरे नबी
मेरे हबीब की तरफ तलवारें लेकर आपकी गर्दन काटने के लिए चले, फिर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को आगे कर दिया जाए, मेरे बच्चे की गर्दन कट जाए, मेरे नबी सलाम,
ये तो हो सकता है? ये वो नेमत थी इस्लाम की जिसे जान भी दे करके हासिल किया जा सकता था। जो जान मांगो तो जान देंगे,
जो मान मांगो तो जान मांग देंगे,
मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाओ कभी नहीं हो सकता है।
इस्लाम
इस्लाम वो दौलत है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन लेकिन इसे जाया। मेरे भाइयों, अर्ज करने का मतलब यह है कि ये सारे मुसलमान हैं,
अब भागो मुसलमानों से, कहां तक भागो, कहां तक भागोगे मुसलमानों से?
और ये करोड़ करोड़ नमाजी,
चंद लोगों ने बम ब्लास्ट की,
चंद लोगों ने गलतियां की या
क्या की, वो उनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी फिक्र है,
उसको उन्होंने जहाद जैसे मुकद्दस लफ्ज को इस्तेमाल किया जबकि उसे इस्लाम में जहाद नहीं कहा जा सकता,
ان کی خطا ان کی غلطی ہو
لیکن اس کی پاداش میں یہ دیر عرب نمازیوں کو دہشت گرد کہہ دیا جائے، ٹیررسٹ کہہ دیا جائے؟ تم انسان ہو، انسانوں کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا، یہ مسلمان جب تمہارے اوپر پن پڑیں گے تو پھر ان کو کیا نام دیں گے؟ اور اگر یہ دیر عرب نمازی، کسی شاعر نے کہا تھا، اگر یہ دہشت گرد ہو جائیں تو پھر تمہیں کہاں ٹھکانا ملے گا؟ اگر یہ تلوار اٹھا رہے تو پھر کہاں ٹھکانا ملے گا؟ کس روپے ملا؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ اسلام، آپ مسلمان کیوں ہیں؟ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ یہ پوری کائنات کیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، ہم مسلمان اس لیے ہیں. اچھا آپ یہ کہیں گے کہ صاحب اس کی دلیل کیا ہے کہ زمین اور آسمان سب اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں؟ اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. یعنی ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں، حضرت ابراہیم امام التوحید ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا ما كان ابراهيم يهوديا ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے، چلو یہودی بھی، اے اسرائیلو، اے فلسطین پر قبضہ کرنے والے، اے ابراہیم کے نام کی آڑ لے کر اپنے آپ کو مسلمان کہنا، اپنے آپ کو یہودی کہنے والوں، وہ بھی ابراہیم کو مانتے ہیں. نصرانی کرسچن بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، ہم سے زیادہ مانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو، اسی لیے تو کہتے ہیں سلیمان کا ہیکل، اس لیے قبضہ کیا ہوا زمینوں نے، فلسطین نہیں چھوڑ رہے ہو، بیت المقدس، سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی یہ نصارہ کرسچن، کرسچن یہ روم، یہ یورپ، یہ مغرب جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں، عیسائی، عیسائی نہیں کہنا چاہیے، عیسائی بولو نہیں کہنا چاہیے ان کو، نصرانی کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ نصرانی ان کو کیا کہنا چاہیے؟ عیسائی نہ کہو، عیسائی نہیں ہے، عیسائی عیسیٰ والے نہیں ہیں، عیسیٰ نے جو تعلیم دی تھی یہ کہاں مانتے ہیں؟ عیسائی تو اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، محمدی اس کو کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر چلے، عیسائی اس کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم، یہ کہاں عیسیٰ علیہ السلام؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لینا، مجھے پکار لو مائی لارڈ، مجھے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مجھے مدد کے لیے پکار لو، سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے عیسائی نہیں ہے، یہ نصرانی ہے. یہ کون نصرانی ہے؟ کرسچن کہہ لو آپ، نصرانی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اور مکہ والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ہمارے باپ دادا تھے، مکے کو بنایا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارے باپ دادا تھے، سنو ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، یہ تمام دینوں سے رخ موڑ کر مسلما، مسلمان تھے. کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان تھے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہے، اور جب مرنا تو مسلمان ہو کے مرنا. کیا مرنا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمون. اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم حضرت موسیٰ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے؟ مسلمان. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کون تھے؟ مسلمان تھے. سنو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ان اجری الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں. اس لیے اب پوری دنیا کی فہرست میں کہاں کہاں تک پہنچاؤں آپ،
ساری چیزیں کیا ہیں. اس لیے ہم بھی نبیوں کا راستہ ہے, رسولوں کا راستہ ہے, پوتر لوگوں کا راستہ ہے, رشیوں کا راستہ ہے, گنوں کا راستہ ہے. اے یہودیوں, اے نصرانیوں, اے ہندوؤں, اے زردشتیوں, اے بدھسٹوں, آؤ ہم جس راستے پر ہیں, یہ نبیوں کا راستہ ہے, یہی رسولوں کا راستہ ہے, یہی رشیوں کا راستہ ہے, یہی گنوں کا راستہ ہے, اور یہی صالحین کا, یہی اولیاء کا, یہی شہداء کا, یہی راستہ ہے. آؤ ہمارے پیچھے پیچھے, یہی راستہ تمہیں مکتی دے سکتا ہے, نجات دے سکتا ہے, سوگ میں پہنچا سکتا ہے, جنت میں پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہم بھی کیا ہیں, آیا جواب سمجھنے کی نہیں آتی محبت. اب سوچو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی, کتنی بڑی نعمت. سنو, اس لیے ہم مسلمان ہیں, اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک مقدس درخت سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ اسلام ایک ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین کے اندر ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں سے ملی ہوئی ہیں. یعنی حبل اللہ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی ہے جس جو اللہ کی رسی آسمان سے بیت معمور سے لٹک رہی ہے زمین کے اوپر, اور یہ قرآن کریم ہے اور محمد رسول اللہ یہی اللہ کی رسی ہے. ہم نے اس کو پکڑی ہے, اور جو اس کو پکڑے گا وہ اللہ تک جائے گا اور جنت میں جائے گا, جو اللہ تک جائے گا, اور جو اس کو نہیں پکڑے گا وہ جنت میں. اس لیے ہم مسلمان ہیں. اور جہاں تک اسلامی تعلیمات کا فیصلہ ہے, اگر اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ اللہ نے ہمیں تمام کائنات کے سامنے اپنی گردنوں کو کھڑی رکھنے کا حکم دیا اور کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو, کبھی ان کی روشنیوں سے مبہوت نہ ہونا, متحیر نہ ہونا, کبھی ان کی روشنیوں کو دیکھ کر کے یہ نہ سوچنا کہ ہمارے رب ہے, یہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے, فائدہ پہنچانے والا صرف اللہ. اس لیے نہ سورج کے سجدے کرو نہ چاند کے سجدے کرو. ارے میاں, جو اوپر والا ہے سورج اور چاند, جب اس کے سجدے کرنا حرام ہے تو جو تمہارے پیروں کے نیچے کوڑے کر سکتے ہیں, ان کے سجدے کرنا تو بتاؤ رہے ہو. کوئی سورج چکر کر رہا ہے, کوئی سمندر کا سجدہ کر رہا ہے, کوئی زمین کا سجدہ کر رہا ہے, کوئی مٹی کا, کوئی کنکر کا, کوئی شنکر کا, کوئی پتھر کا, کوئی حجر کا, کوئی شجر کا, کوئی پیڑ کا, کوئی پودے کا, جس کو دیکھو کوئی گائے کا. ہمارے یہاں تو ظلم بھی ہوتا ہے, گائے کی مونڈ بھی پیتے. اعوذ باللہ, ایک مشرک کا یہی حال ہوتا ہے میرے بھائیوں, جب عورت اپنے شوہر کے شوکت سے قدم باہر نکال دیتی ہے نا, تو پھر وہ کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اصل میں تھوڑی دیر کے لیے پتنی کہاں, تھوڑی دیر کے لیے پتنی کہاں چلے جاتے تھے. یہ دیر سے ہی کریں گے, کرنے دو, جتنا کام کر رہے ہیں آپ اتنا کام کرو. آپ لوگوں میں جاتے شیطان, میں نے ایک بات کہی بڑی اہم جو آپ لوگ سمجھے گی. عورت جب اپنے شوہر کے چوکھٹ کو کراس کر جاتی ہے تو کہاں کہاں منہ مارتی ہے, کسی کو کچھ, کسی شرابی کے ہاتھ لگ گئی, سانی کے ہاتھ لگ گئی, ڈاکو کے ہاتھ لگ گئی, چور کے ہاتھ لگ گئی, کہاں چلی گئی کچھ پتا. ایسے ہی جب کوئی کلمہ پڑھنے والا رب کے دروازے کو چھوڑتا ہے تو کہاں کہاں وہ جا کے بھٹکتا ہے, کوئی درگاہ پر, کوئی کھپچیوں پر, کوئی شردوں پر, کوئی چنوں پر, کوئی علموں پر, کوئی بازاروں پر, کوئی مردوں پر, کوئی ہڈیوں پر, کوئی کتے شاہ, کوئی بلی شاہ, کوئی طوطے شاہ, کوئی کوتے شاہ, کوئی خزرے شاہ, کوئی اجالے شاہ, کوئی اندھیرے شاہ, کہاں کہاں جا جا کر کے اپنے ایمان کو رسوا کرتا ہے. اس کا کوئی بھروسہ نہیں. یہ ہم شرک کیا نام میرے عزیزو. لیکن یہ اسلام ایک ایسی دولت ہے جس نے کہا کسی کے سامنے اپنی گردنوں کو نہ جھکاؤ, جھکانا ہے تو احکم الحاکمین کے سامنے, وہی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو میرے عزیزو, یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے آپ کی پیشانیوں کو عزت عطا فرمائی, جس نے آپ کے گردنوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے منع کیا, جس نے دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے روکا ہے, ایک پروردگار کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا آپ کو حکم دیا ہے. ذرا غور کرو کہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے, کتنی بڑی شرف اور منزلت کی بات ہے. اور ادھر دوسری طرف وہ بھی غور کرو, وہ کتنے ذلیل ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے اور انہی کے سامنے اپنے سجدوں کو کرتے ہیں, پھر موقع پڑتا ہے تو انہیں کو لے جا کر سمندر کو نظر. کتنے بڑے رسوا رزیدوں. اس لیے ہم کیا ہیں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہم ایک اللہ کے, ایک پرماتما کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اسی کی عبادت و پوجا کرتے ہیں. ہم ہزار پرماتما, چھ
36 करोड़ खुदाओं के पुजारी, हम एक अल्लाह के पुजारी हैं। हमारा ये विश्वास और ये हमारा ईमान और अकीदा है कि अगर कोई शख्स एक अल्लाह का हो जाए तो सारी कायनात उसकी हो जाती है। 36 करोड़ को पूछते पूछते तो वो जिंदगी गुजार देगा, कभी किसी को कुछ कर सकता
नहीं।
इसलिए हम मुसलमान हैं। और जहां तक मेरे भाइयों इस्लाम की तालीमात का एक दो मैं मिसाल देकर के मैं 5-10 मिनट अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि आसान असल का भी वक्त हो रहा है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा। खाना खाना भी है आप हजरात को। हम मुसलमान इसलिए हैं कि हमने एक ऐसा नबी भेजा गया हमें हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी तालीमात हर जमाने और हर कौम के लिए मुफीद और मुफीदतर है। जो अरबों के लिए, अजम के लिए, यूरोप के लिए, मगरिब के लिए, अफ्रीका के लिए, अमरीका के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर जगह हर जगह अल्लाह के नबी का बताया हुआ उसूल और कानून हर खत्ते और हर जगह के लिए सूदमंद और फायदेमंद और तमाम आलम इंसानियत के हर तबके के लिए बराबर और मुआफिक है। हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जिसने एक ऐसा दस्तूर अमल दिया जिस दस्तूर अमल में किसी खास तबके का मफाद मद्देनजर नहीं रखा गया, बल्कि उसकी बुनियाद आलमगीर उसूल और नजरी अकीदे पर कायम है, जिनमें आलम इंसानियत की फलाह और हयात इंसानी के तमाम शोबों को मद्देनजर रखा गया है। इस्लाम, हम इसलिए मुसलमान हैं कि इस्लाम सहल दीन है, सहल दीन है, दीन फितरत है, जिसमें न तंगी है, न बंदिश है, न घिरा है, न बोझ है, न ही अपने मानने वालों को तरक्की से वो रोकता है, न कारोबार से रोकता, न बिजनेस से रोकता, न तजारत को रोकता, न कारोबार के फैलाने पर पाबंदी लगाता है, बल्कि इस्लाम मुकम्मल तरक्की और कामयाबी का रास्ता है, जीना। बहुत सारे लोग, ये हमारे मुल्कों की मैं बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान, अजान होती है दुकान में बैठे हैं, फैक्ट्री चल रही है, सब कुछ, नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? दिल रहता ग्राहक नहीं, ग्राहक के खौफ नहीं जाते, बाद में पढ़ने के, या बाद लोग तीन तीन चार चार वक्त की इकट्ठे पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पता नहीं कौन सी नमाज उन्होंने याद की हुई, नमाज ही पढ़ने का। अल्लाह के बंदो मुझे एक बात बताओ, वो आदमी नमाज छोड़कर अपनी दुकानों के ऊपर बैठ कर आज हमारे मुल्कों में जो ताजिर या जो बने हुए हैं, बताओ वो ज्यादा मालदार हैं या अरबों के अंदर दुकानों को नमाज के वक्त क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फिर खोला जाता है, ये ज्यादा मालदार हैं या हमारे मुल्कों के मुसलमान ज्यादा मालदार
हैं?
जबकि होना तो ये चाहिए कि वो गरीब होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि यार ये प्यादा का घंटे दुकान 15 मिनट पहले बंद, 15 मिनट नमाज 15 मिनट बाद, यानी अगर आप हिसाब लगाओ तो 8 घंटे की ड्यूटियों में 2 घंटे तो नमाज वुजू बनाने में लग जाए, ये फालतू काम कर रहे हैं बेचारे, फिर भी ये मालदार हैं और बड़े जीनियस और बड़े अकलमंद बड़े हम हैं, फिर भी हम कल से गदाई लेके भीख मांग रहे हैं। हिंदुस्तान में एक लीडर ने, वजीर ने ये बात कही थी कि अरब देश में एक अल्लाह को पूजते हैं, एक परमात्मा को पूछते हैं तो जमीन सोना उगल रही है, हमारे यहाँ 36 करोड़ पूछते हैं, बेबी कटोरा लेके हम भीख मांग रहे हैं। यहाँ नमाज पढ़ते हैं, यारो सुनो, अगर रूहानी बातें समझ में नहीं आती तो माती मिसालों से समझ लो। यहाँ नमाज के लिए सब दुकानें बंद होती, सब गलियां बंद होती, सब मशीनें बंद होती, सब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, भले कोई हमने हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ना जाए, वो बात अलग, वो उसका इमाम हो जाता है, लेकिन कानून है, निजाम है, ये बंद कर दिया जाए, फिर भी अल्लाह इतनी अता फरमाता है, हमारे यहाँ फौज का फिर भी इतनी परेशानी और गुर्बत और ये है। सुनो, रंडी कोई काम करे, तवायफ कोई काम करे, उसे कोई नजर नहीं उठा करके देखता है, लेकिन अगर कोई मोमी, अगर कोई पाकबाज औरत बेनकाब होकर के चले शरीफ घराने की, तो उसे हर एक नजर उठा करके देखेगा, कहेगा ये तो शरीफ घराने की थी, इसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ये जो जुर्म करते हो, ये आप शरीफ हैं, नेक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, करने लायक अल्लाह पढ़ते हैं, इसलिए आपको डबल अजाब दिया जाएगा, डबल जुर्माना और डबल गिरफ्तार की हो सकती है, काफिर मुशरिकों की। तो वो अमहिलहुम, अल्लाह ने फरमाया हमने उनकी डोरी छोड़ दी है, वो दुनिया ही उनके लिए सब कुछ है, आखिरत में तो उनका जहन्नम है, लेकिन आपको तो वहां भी लेना है ना, तो यहाँ जरा मेहनत करो। इसलिए हम मुसलमान हैं मेरे अजीजों, कि हम
اللہ کی ہمارا دین ہمارا اسلام کاروبار اور ترقی سے نہیں روکتا ہے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میرے بندو میں تمہیں آسانی چاہتا ہوں, تمہارے پر سختی اور تنگی نہیں چاہتا ہوں. اسی لیے نماز کا حکم دیا تو اس کے لیے وضو کا حکم دیا, غسل کا حکم دیا, قیام کو فرض قرار دیا. لیکن اسلام نے یہ بھی کہا اگر تمہیں پانی نہ ملے, ناپاک ہو گئے ہو تو ہو گئے ہو, بے وضو ہو تو ہو گئے ہو, کوئی بات نہیں. بدن کے اوپر پانی لگنے سے اگر تمہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے, نقصان کا اندیشہ ہے, تو تیمم کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو. مٹی کے اوپر ایک دفعہ ایسے ہی ہاتھ کو مارو اور اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ کو کلائیوں تک کر کے اپنے چہرے کے اوپر مسل لو, خلاص تیمم ہو گیا, تیمم کر لیا کرو. یا کسی بیماری کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو, اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اس نے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر ایک مہینے کے فرض کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں؟ لیکن ہماری اور ہم سفر کی حالت, بیماری اور سفر کی حالتوں میں اس نے روزہ توڑنے والے اور اسے روزہ توڑنے کا حکم دیا اور اسے بعد میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. سفر ہے, ہو سکتا ہے صحیح نہ کر سکو, ہو سکتا ہے تکلیف ہو جائے, مشقت ہو جائے, روزہ نہ رکھو, کوئی بات نہیں, بعد میں قضا کر دیا کرو. پورے 11 مہینے باقی ہیں, پورے ارے ایک ایک مہینے میں ایک دو دو روزہ رکھو گے تو بھی پورا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر اس نے ہمیں زکات دینے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ لیکن کیا آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جاؤ زکات نکالنے کے لیے محنت کرو, مزدوری کرو, خوب محنت کرو تاکہ اتنا پیسہ کماؤ کہ زکات نکالو؟ بولو. اللہ نے یہ کہا ہے آپ سے؟ کیا یہ کہا ہے؟ جب طاقت ہوگی تو, جب مالک نصاب بن جانا تو فرض ہے زکات دینا, لیکن کس کے لیے؟ جو مالک نصاب ہو. اللہ یہ دین کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے؟ چاہتا تو کہہ سکتا تھا نماز تمہارے اوپر فرض ہے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے, زکات بھی تمہارے اوپر فرض ہے کبھی بھی, لیکن نماز زکات میں چھوڑ دی. پیسہ ہے تو دینا, نہیں ہے تو مت دینا, تمہارے اوپر کوئی پوچھتا. حج کرنا فرض ہے, زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, اور وہ بھی اگر راستے صحیح ہیں, سہولتیں ہیں تو تمہارے لیے ضروری ہے. اگر راستے میں چور ہیں, بٹیرے ہیں اور لٹیرے ہیں, رہسن ہیں, تو تمہارے لیے وہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے, وہ بھی فرض نہیں ہے. زندگی خطرے میں ہے تو جان بچانا ضروری ہے, جان کھو کر کے جان کھونا یہ جائز نہیں ہے. تو اسلام کے اندر کتنی آسانی ہے, تو یہ دین آسان ہے, سہل ہے, ہر ایک کے لیے, ہر ملک کے لیے, ہر جگہ کے لیے ہے. اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اور اس لیے بھی مسلمان دین ہیں کہ تمام دینوں میں سب سے افضل ترین, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی دین اسلام ہے, کیونکہ اس کے عقیدے, اس کے اعمال اور اس کے طریقے عبادت اور اللہ رب العزت کی طرف قریب بڑھنے سے انسان مہذب ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مہذب ہو جاتا ہے, شریف ہو جاتا ہے. اس کے وصول اور قوانین ایسے مکمل اور ایسے پاکیزہ ہیں کہ اس سے سیرت بلش ہو جاتی ہے, کیریکٹر کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے. آدمی چور ہے تو شاہ بن جاتا ہے, آدمی زانی ہے تو پاکباز بن جاتا ہے, بے نمازی ہے, عبادت نہیں کرتا تو نمازی بن جاتا ہے. تمدنی, معاشرتی, اقتصادی, عمرانی حالات اس اسلام کی وجہ سے سدھر جاتے ہیں, اس کے اندر وہ وسائل موجود ہیں. تو اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کے ہر حکم اور ہر قانون کے اندر اعتدال ہے, توازن ہے, بیلنس ہے. اسلام نماز کا حکم دیتا ہے مگر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر تسبیح اور مصحف لے کر کسی جنگل اور کسی دریا یا کسی سمندر کے کونے لے کے جگہ بیٹھ جاؤ. دیتا گھر میں بھی رہو اور نماز بھی مسجد کے اندر ادا کرو. اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن کیا رات اور دن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں. پانچ ٹائم کا نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے, ادا کیے جاؤ. تمہیں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں, بچوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں, ماں اور باپ کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں. کاروبار ہے, آپ کے پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق, مہمان ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. اپنی تجارت ہے, اس کا بھی تمہیں خیال. کتنا اچھا اور کتنا معتبر اور کتنا پیارا دین ہے, ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اپنے اللہ کے بھی حقوق کو ادا کرنے کا. اللہ اکبر. وہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم اس لیے بھی مسلمان ہیں کہ اسلام ہمیں اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس پر لامحدود اجر و ثواب. ایک نور کا چھلکا بھی اگر آپ نے دے دیا, اللہ نے فرما, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وقت النار ولو بشق تمرہ, ایک آدھے کھجور بھی کسی کو دو جہنم سے بچ جاؤ. اللہ اکبر حسد کا اور خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن وہیں پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے جا کر کے کسی کو دے دو اور اپنے بال بچوں کو ننگا کر کے دوسروں کو کپڑے پہناؤ, اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے ان کے بھی حقوق کو فراموش نہ کرو, خود مفلس نہ بنو دوسرے کو مالدار بنانے کے چکر میں. خود مفلس کیوں, ایک مفلس کو تم مالدار بناؤ گے تو خود مفلس ہو جاؤ گے, اس لیے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ روزے رکھو, مگر مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتا ہے کیونکہ اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے اور اس سے سخت تکلیفوں کی مشقت بڑھ جائے گی. بے شک زندگی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم زندگی میں ہم حج کریں, لیکن یہ شرط لگا دی کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے, بار بار کرنے پر تمہیں مشقت ہو سکتی ہے. کتنا بڑا رحمان اور کتنا بڑا رحیم ہے ہمارا اللہ. اگر نماز کی طرح بار بار ہر سال حج کرنے کا حکم دیا جاتا تو کیا حال ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں. جب یہ حال ہے ایک دفعہ کرنے کا کہ آدمی کی حالت سٹک جاتی ہے وہاں کیا ہوتا. اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ جہاد فرض ہے ذروت اسلام اسلام میں, لیکن اس کے شروط بتلاتا ہے, اس کے آداب بتلاتا ہے فتن و فساد کے ختم کرنے کا. وہ جب ملک کے اندر فتن و فساد ختم ہو رہے ہیں تو کسی آدمی کے خون کو پوری دنیا کے خون دنیا کا خون قرار دیتا ہے اسلام, بے چاہے وہ کافر ہو یہودی ہو نصرانی ہو کوئی بھی ہو, کسی کو بھی قتل کرنے کا ناجائز طور پر حق ہے. یہ جو بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے جہاد کے نام پر فلاں کے نام پر فلاں کے, یہ سب اسلام یہ سب ان کے اپنے کرتوت ہیں, اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے, نہ یہ اسلامی جہاد. اسی طرح اسلام ہر مسلمان کو جہاد کا حکم دیتا ہے, لیکن اپاہج کو معذور کو لیبوڑوں کو لنگڑوں کو عورتوں کو مریضوں کو بوڑھوں کو جہاد کرنے کا حکم. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے مد مقابل ہیں ان کو قتل کر دینا جو تم سے جہاد کرنے آ رہے ہیں, لیکن اگر اس کے اندر بوڑھے ہیں اس کے اندر عورتیں ہیں اس کے اندر معذور ہیں اس کے اندر بیمار ہیں, اسلام کہتا ہے انہیں ہاتھ بھی نہ لگانا, نہ درخت کاٹنا, نہ فصلیں خراب کرنا, نہ جانور ذبح کرنا, نہ کسی کو بھی. اسلام صفائی پاکیزگی فارسائی تقوی پرہیزگاری اخلاق حسنہ عفت پاکدامنی اخوت مساوات بھائی چارگی اور غیر مسلموں کے ساتھ رواداری چھوٹوں کے اوپر شفقت بڑوں کی تعظیم اور تقریب اور ان کا احترام غلاموں اور لوڈیوں اور یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں اور مزدوروں وغیرہ کے ساتھ سب کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام تعلیم دیتا ہے, اور ایسی تعلیم کسی دوسرے دین اور دھرم کے اندر موجود نہیں ہے. اس لیے ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہمیں اسلام سے محبت ہے اور اسی لیے ہم مسلمان. اور بھی میرے عزیزو یہ جو ہے نا یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ دفتر کیا ہے وہ شیر جو کچھ بنا ہوا ہے وہ آغاز بنا تھا. اسلام کی کتنی تعریف کریں, آپ نے سوچیں کہ اسلام کی تعریف ختم ہو گئی, ارے ہم تھک گئے ہم ختم ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام جیسی عظیم الشان نعمت کے محاسن اور اس کی خوبیاں یہ ختم ہو سکتی نہیں میرے عزیزو. اس لیے میں وقت زیادہ نہیں لیتے ہوئے, اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ اسلام کے اندر یہ ہے. اب آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے, اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مسلمان کیوں تو آپ کہہ دو گے ہم نے ماں باپ ہمارے ماں باپ مسلمان اس لیے ہم مسلمان, بولو نہیں کہو گے نا, نہیں کہو گے نا, ان شاء اللہ بولو نہیں, بلکہ ہم یہ کہیں گے ہم مسلمان اس لیے نہیں. چلو دو تین باتیں ہی بتا دینا, میں کہوں وصول ہو جائے گی, میں پوری تو نہیں بتا سکتے, دو چار باتیں ہی آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں اگر روشن بنے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو گیا میں اور آپ بھی کامیاب ہو گئے. بہرحال یہ اسلام کے محاسن اور اسلام کی خوبیاں, اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں, اسی لیے ہمیں اسلام سے محبت ہے, اسی لیے ہم اس کی دعوت دنیا والوں کو دیتے ہیں. کیوں کہ خود جو ہم ملت ظلمات نور, اسلام لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے, پستیوں سے اٹھا کر انہیں رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے, نرک سے نکال کر سورج میں پہنچاتا ہے, دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچاتا ہے. یہ اسلام ہے, یہی اللہ کا پسندیدہ ہے, نبیوں کا ہے, پوری کائنات مسلمان ہے, اس لیے ہم سب مسلمان ہیں. اس لیے اے دنیا کے لوگوں, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, میرا میسج, میرا پیغام, میرا اپدیش پہنچ رہا ہے, ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں, آؤ اسلام کو پڑھو جو قرآن میں ہے, جو نبی کے فرمان میں ہے, انشاءاللہ تعالی تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے. انشاءاللہ تعالی تعصب کو چھوڑو, اپنے دین اور دھرم کو چھوڑو, تمام تابوت اور تمام کفر کافر انکار کرو, بت کیا اور تمام دیوی دیوتا اور تمام
غیر اللہ کی پرستش کا انکار کرو، پوجا ان کی مت کرو، صرف ایک اللہ کی کرو، مسلمان بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، ان شاء اللہ تعالیٰ اسی کے اندر مکتی ہے، اسی کے اندر نجات ہے، اور اسی کے اندر سورگ ہے، اسی کے اندر جنت ہے، اور اس سے ہٹو گے تو نرک ہے، جہنم ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، اور جو ہے بربادی ہے اور ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی اس دولت پر عمل کرنے کی اور اس دولت کی حفاظت، اس دولت کی دولت آخری بات ہے، کمانا آسان ہے لیکن اس دولت کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے. اس کی حفاظت کرو، اس نعمت کی کیا کرو، اس نعمت کی حفاظت کرو، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اس کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہیں محفوظ، اس کو ضائع کرو گے، خلاص. اللہ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محترم حاضرین کرام، دیر کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے بنیادی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ جب ہم مارکیٹ میں کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، چاہے موبائل کی شکل میں ہو، چاہے ٹی وی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو ہم اس چیز کی چوائس کرتے ہیں جس کے اندر زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں. الحمدللہ اس اسلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اس لیے ہم نے اس اسلام کو اختیار کیا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا قائم دائم رکھے. شیخ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ شیخ نے اپنا وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو بھی آپ کے علم عمل اور آپ کے عمل میں بھی مزید اضافہ فرمائے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بات کو لوگوں تک پہنچا سکیں. کھانے کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ کھانے کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں. ایک دسترخوان پر 8 آدمی 10 آدمی بیٹھیں گے، اور پھر اثر اس کے بعد اثر کی اذان ہوگی، اثر کی نماز کے بعد پھر شیخ محترم کی تقریر ہوگی، پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ بھی ہوگا، انعامی مقابلات بھی ہیں. ان دونوں حضرات کی تقریر سے جو اشکالات، جو سوالات آپ کے ذہن میں آئیں، فوری طور پر آپ ذہن کے پیپر میں یا کاغذ کے پیپر میں آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، اور پھر شیخ سے سوال جواب کی مجلس میں سوالات کر سکتے ہیں، بہت ہی کھلے دل سے سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر علم کی حاصل کرنے میں کوئی شرم حیا نہیں ہے، لیکن دین کے اندر شرم ہے. بعض لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ دین کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر شرم حیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے میں کوئی شرم حیا نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کھانے کی تشریف لے چلیں، پھر اس کے بعد اثر کے اذان ہوں گے، اثر کی نماز کے بعد دوبارہ پروگرام کا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء الحكيم السؤال. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو کس سے پوچھو؟ جاہل سے، ہے کہ نہیں؟ کس سے پوچھا جائے؟ جس کے پاس علم ہو، اہل الذکر اس کو کہا جاتا ہے. قرآن سنت کا جس کے پاس علم ہو، اس سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا علمی کا علاج کس میں ہے؟ لا علمی کا علاج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا علمی ایک بیماری ہے نا، اس کی شفا کس میں حاصل ہوگی؟ جب آپ اس کا علاج تلاش کریں گے. اور لا علمی کا علاج سوال ہے، آپ جب جاتے ہیں تو اس کے سامنے اپنی پریشانی رکھتے ہیں تو آپ کا حل تلاش کرتا ہے. تو اسی طرح سے دینی لا علمی، دینی پریشانی آپ کو لاحق ہے تو آپ عالم کے پاس جائیں گے، اپنا مسئلہ رکھیں گے، تو اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی. بہت سارے سوالات ہیں, کون سا پہلے رکھا جائے, کون سا بعد میں رکھا جائے. بہرحال کوشش تو یہ کی جائے گی جو اہم اہم سوال ہیں انہیں منظر عام پر لایا جائے. کہتے ہیں مولانا صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب گستاخی کے معافی چاہتا ہوں. میں مولانا الیاس صاحب کی جماعت یعنی تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں, مگر کچھ دنوں سے غیر مقلدوں کے فتنے کی وجہ سے میں کنفیوز ہوں کہ کی کیا کروں. مجھے مفید مشورے سے نوازیں اور بتائیں کہ حق کیسے پرکھ سکوں.
پہلا سوال جو آپ نے سماعت فرمایا ہے, جس میں بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے ایک عرصے دراز سے تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں, مگر کچھ دنوں سے غیر مقلدوں کے فتنے کی وجہ سے کنفیوز ہوں کہ کیا کروں. مجھے مفید مشورے سے نوازیں اور بتائیں کہ حق کیسے پرکھوں. بڑا اچھا سوال ہے اور اس میں گستاخی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بھائی نے لکھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. سچے لوگوں کی صحبتوں کی مثال بھی اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور برے لوگوں کی صحبتوں کی مثال بھی. برے لوگوں کی صحبت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہار سے دی کہ لوہار سے دوستی کرو گے, اس کی بھٹی کے پاس جا کے بیٹھو گے, بھلے تم وہ کام نہیں کر رہے لیکن اگرچہ تم وہ کچڑے اور یا وہ لوہے زنگ وغیرہ جو اتارتا ہے, اگرچہ وہ تم کام نہیں کر رہے لیکن دو نقصانات وہاں ہوں گے. ایک تو یہ کہ تمہارے کپڑے کے جل جانے کا خطرہ ہے, اور اگر تمہارا کپڑا محفوظ رہا تو کم از کم اس کی بدبو سے تم محفوظ نہیں رہ سکتے, وہاں دھواں جو ہوگا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. یہ مثال برے لوگوں کی, بھلے آپ برے برا کام نہ کریں لیکن ان کی صحبت پہ بیٹھنا بھی آپ کو نقصان ہی دے. اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر فروش سے دی ہے کہ عطر فروش کی مثال اچھے لوگوں کی مثال ہے کہ اگرچہ آپ عطر نہ خریدیں لیکن اس کے پاس اگر بیٹھے رہیں گے تو بھلے نہ خریدیں لیکن خوشبو ضرور آپ کو ملتی رہے گی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, صحبتوں کا بڑا سفر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی, تو اس نے کہا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ماذا اعدت لہ, تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی. تو اس بدو نے کہا کہ اللہ کی نبی تیاری تو بہت زیادہ نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, صحبت صالح ترا صالح ملک, صحبت طالح ترا طالح ملک, اچھے لوگوں کی صحبت ہے نیک لوگوں کی نیک بنائے گی, برے لوگوں کی صحبت جو ہے برا بنائے گی. اللہ کا حکم ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بیٹھا.
بھائی نے پوچھا ہے کہ کچھ دنوں سے تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا ہوں, آپ کسی جماعت سے جڑے ہوں یا تنظیم سے جڑے ہوں کسی شخص سے جڑے ہوں, جڑنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص کیسا ہے. کسی سے بھی دوستی کریں, دوستی کرنے سے پہلے جیسے دنیاوی معاملات میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شخص کیسا ہے. آپ کو کسی کو قرض دینا ہو بھلے وہ امام وقت ہی کیوں نہ ہو, اگر 2,00,000-5,00,000 قرض مانگے آپ سے تو آپ پہلے دوستی نہیں ہو, بات چیت نہیں ہو, گفتگو نہیں ہو, مل جل رہا ہو, لیکن جب وہ قرض مانگے گا آپ سے تو آپ سوچو گے کہ اس آدمی کو دوں گی یا نہ, پتہ لگائیں گے کہ اس کی پراپرٹی کتنی ہے, یہ آدمی کیسا ہے, یہ آدمی معاملات کا اچھا ہے کہ نہیں, میں اسے 5,00,000 قرض دے دوں تو یہ واپس کرے گا کہ نہیں کرے گا, پتہ لگائیں گے نہیں. اگر آپ کو کہیں سے یہ بات لیک ہو گئی, کسی اس کے پڑوسی نے بتایا کہ یہ آدمی امام تو ہے, نمازی تو ہے, داڑھی وغیرہ کا رکھا ہے, لیکن یہ معاملات کا تھوڑا سا کچا ہے, یعنی وعدے کا پکا نہیں ہے, تو اللہ بتا رہا ہوں آپ 5,00,000 دینے سے مکر ہیں. آپ کہیں گے نہیں بھائی اتنی بڑی رقم تو ہم ایسے آدمی کو نہیں دے سکتے, ذرا سا آپ کو شبہ ہوا آپ اسے مکر ہے کہ نہیں. یہ دنیا کی مثال میں نے اس لیے دی ہے تاکہ دین کو سمجھو, دو جو دین اعلیٰ ہے, اعلیٰ ہے, افضل ہے, قیمتی ہے, دین دنیا کے اعتبار سے بہت زیادہ قیمتی ہے. محاضرے میں لگایا 5,00,000-10,00,000-50,00,000 سے کروڑ سے زیادہ قیمتی ہمارا دین, ہمارا ایمان ہے. تو دینی طور پر جس کو آپ دوست بنا رہے ہیں اسے پرکھ لیں, سوچ لیں, جبکہ فتنوں کا دور ہے, ہر شخص آدمی یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ یہ جنت کی راہ ہے, ادھر آؤ یہ جنت کی راہ ہے. آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ایمان کا سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ایمانی محبت کر رہے ہیں, سوچ لیں, پرکھ لیں, اس کی داڑھی, اس کا جبہ, اس کا کبہ بعد میں دیکھیں, پہلے اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے, یہ اندر سے صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح. میرے بھائیو جس کا اندر صحیح ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی ایک نہ ایک دن صحیح ہوتا ہے, ورنہ اگر اندر گندا ہے نا تو آپ سمندر ہی کے اندر کیوں نہ مچھلی رہتی ہو, آپ اسے آگے زمزم دے بھی رکھیں جب اس سے نکالیں گے تو اس میں پاس آئے گی, پاس آئے گی, بدبو آئے گی نہیں آئے گی, یعنی 1,000 پانی میں رہنے کے باوجود بھی مچھلی کے اندر کی بدبو بولو نہیں جاتی, نہیں جاتی. ہاں بدبو کم چلی جاتی ہے جب اس کے اندر کی چیز آپ صاف کر دیتے ہو, تو تھوڑا سا پانی بھی لگا کر کے آپ دھل دیے نا تو بدبو باہر چلی جاتی ہے, اور پھر فرائی کر کے کھا لیے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ ہے کہ نہیں. تو اندر جس کا صحیح ہوتا ہے ظاہر بھی تھوڑا بہت وہ ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس سے دوستی کر رہے ہیں آیا اس کا اندر کیسا ہے, اندر دین میں اندر کا مطلب, دین میں اندر کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید و سنت سے جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا, اس کا ایمان, اس کا عقیدہ, جس کے اوپر نماز روزہ حج زکات کی بنیاد ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. کوئی بھی جماعت ہو, میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا, کوئی بھی جماعت, آپ نے غیر مقلد کہا ہے, غیر مقلدین کو ہمارے اہل حدیث ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جو اہل حدیث ہیں ان کو بیچاروں کو غیر مقلد کہا جاتا ہے, ان کو کیا کہا جاتا ہے, اور غیر مقلد کہنا یہ مقلدین کی مجبوری ہوتی ہے, وہ مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اگر انہیں وہ دوسرا نام دیں گے تو دنیا انہیں پکڑے گی کہ تم یہ, اگر وہ یہ ہے تو تم یہ کیوں نہیں. مثال کے طور پر کانے کا الٹا بینا کا الٹا نابینا ہوتا ہے, کانے کا الٹا غیر کانا نہیں ہوتا, اجالے کا الٹا اندھیرا ہوتا ہے, اجالے کا الٹا غیر اجالا نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے, رات کا الٹا دن ہے اور دن کا الٹا کیا ہے, رات ہے. آپ سے کوئی کہے رات ہے یا دن ہے تو ظاہر رات ہے, تو آپ کیا کہو گے, ہاں غیر دن ہے, غیر دن, تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آدمی یہ غیر دن کون سی بلا ہے, سیدھے کہہ دے کہ رات ہے, غیر دن کیوں کہتا ہے. ایک آدمی نے دیکھ پوچھو دیکھو فلانے آدمی کو آپ نے دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے, وہ کالے ہیں یا گورے ہیں, آپ نے کہا نہیں وہ غیر گورا ہے, غیر گورا, غیر گورا کا مطلب کیا ہے, یہ کوئی معقول بات ہے, ایسا کوئی بولتا ہے دنیا میں کہ غیر گورا, سیدھے کہتا کالا ہے یا گورا ہے, لیکن یہی بات ہے, یہی مقلد اور غیر مقلد کی بات ہے. مقلد کے معنی ہوتے ہیں جاہل, سیدھی سی بات, مقلد معنی جاہل, ان پڑھ, اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے, اندھا.
مقلد معنی اندھا، یعنی بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے کسی بھی آدمی کے پیچھے، غیر نبی کے پیچھے چلنے والے کو مقلد کیا. اب جاہل کا الٹا عالم ہوتا ہے، جاہل کا الٹا غیر جاہل نہیں ہوتا، تو مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا. مقلد معنی غیر نبی کے پیچھے بغیر دلیل اور ثبوت کے چلنے والا، اس کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا میرے بھائی، اس کا الٹا متبع ہوتا ہے. جو آدمی غیر نبی کے پیچھے نہیں چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہے تو نبی ہے، نبی کے پیچھے چلے گا. تو نبی کے پیچھے چلنے والے کو متبع کہتے ہیں، مطیع کہتے ہیں، اطاعت کرنے والا، نبی کے سنت کی پیروی کرنے والا، متبع، تابع دار. اس کو غیر تابع دار نہیں کہتے، اس کو غیر مقلد نہیں کہتے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ متبع ہے نبی کا، تو دنیا کیا کہے گی؟ کہے گی اگر وہ نبی کا متبع ہے تو کیوں نہیں، تو اپنے آپ کو مقلد کیوں کہتا ہے؟ تو بھی متبع بن جا. بالکل معاملہ وہابی اور سنی والا معاملہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب، جنہوں نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر ایک رول ادا کیا ہے الحمدللہ، اور ان کے ذریعے سے ایک دینی انقلاب آیا ہے، ان کا نام وہ عبد الوہاب نہیں تھا، ان کے باپ کا نام عبد الوہاب اور ان کا نام محمد تھا، محمد بن عبد الوہاب، یعنی عبد الوہاب کے بیٹے، عبداللہ بن عبد العزیز، ملک عبداللہ بن عبد العزیز، یعنی عبد العزیز کے بیٹے عبداللہ. ایسے ہی محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب کے بیٹے محمد، تو ان کا نام محمد ہی تھا. لیکن یاروں نے بجائے اس کے کی اصل ظلم ان کے کہنے کے مطابق محمد بن عبد الوہاب نے ڈھایا ہے، تو محمد ہی کہنا چاہتے، تو محمد ہی کہنے کے بعد بجائے باپ کی طرف منسوب کر دیا تھا یہ وہابی ہے. یہ کیا ہے؟ باپ سے ہماری کی نسبت. بیٹے نے ظلم کیا، بیٹے نے گمراہی پھیلائی، بیٹے نے غلط کام کیا، جیسا کہ مقافی تھا، تو بیٹے کی طرف نسبت کرو، نہ کہ باپ کی طرف. باپ تو مر گئے، لیکن نہیں، بڑے ہوشیار لوگ ہیں، نسبتیں کروانے والے بھی بڑے ہوشیار لوگ. وہ اس لیے نہیں کہتے محمدی تاکہ دنیا کہے کہ محمدی تو ٹھیک ہے نا، محمدی ہے وہ، اچھی بات ہے، تو تم کیوں نہیں محمدی ہو جاتے؟ تو کیسے انکار کریں گے؟ تم کو لمبی جو تفصیل دلیل دینا پڑے، اس لیے سیدھے کہہ دیا وہابی. چلو، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا، گالی بھی دعا ہے، وہاب اللہ کا نام ہے. اچھا ہوا انہوں نے عبد الوہابی نہیں کہا، وہابی کہہ دیا، وہاب اللہ کا نام. اور جیسے پاکستان کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی. ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی، بنگلہ دیش کے رہنے والے کو بنگلہ دیشی، امریکہ کے رہنے والے کو امریکی، بغداد والے کو بغدادی کہتے ہیں، لاہور والے کو لاہوری، دہلی والے کو دہلوی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ والے کو وہاب والے کو کیا کہیں گے؟ وہابی. جو وہابی نہیں ہے وہ لہابی ہے، جو وہابی نہیں ہے وہ لہابی. تو لہابی بننا اچھی بات ہے، بولو، تو بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب ہوتا، اس کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے پھٹکار کر. تو وہابی کا اٹھا لہابی ہوتا ہے. تو جو کہے کہ تم وہابی ہو، تو الحمد للہ میں وہابی ہوں، آپ لہابی ہیں. اس سے پتا چلا آپ کیا ہیں، گالیاں ہیں وہ ان کی نظر میں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو وہابی لہابی کچھ نہیں کہتے، لیکن یاروں نے یہ نام دیے ہیں، اس نام کے اس پر بھی ہم آپ کو تسلی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ لہاب وہابی کہہ رہے تو وہابی. لیکن ان کی گالیاں بھی الحمد للہ ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ دعائیں ہو. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ 24 نمبر ہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ 24 نمبر ہی ہے. یہ 24 نمبر کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم. 24 نمبر سونے کا، ورجنل سونے کا 24 کیرٹ سونا، ورجنل، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، 22 کیرٹ کا، 21 کیرٹ کا، دوسرے 19 کیرٹ کے سونوں میں ملاوٹ ہوتی ہے، تانبے کی، پیتل کی، लेकिन जो 24 कैरेट का सोना होता है वो क्या होता है? खालिस होता है, उसमें जरा बराबर भी मिलावट नहीं होती। तो जो वो हमको ये कहते हैं 24 नंबर, इसका मतलब यह है कि ये खालिस किताब और सुन्नत के मानने वाले हैं, इनमें किसी और की मिलावट नहीं। और ये सारे के सारे मिलावट वाले लोग हैं, खपने वाले लोग। तो अल्लाह ताला ने उनकी जुबान से यारों की बुराई भी निकलवाई, तो हमारे लिए हमारे हक में अल्हम्दुलिल्लाह को अच्छा है। असान तक रहो शैयन वहुआ खैरुल लकुम, अल्लाह ने फरमाया बस औकात बात चीजों को तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी होती है। तो कोई बात नहीं, हम उन्हें कोई लकब नहीं देते ना कोई नाम देते, मुसलमान है हमारे भाई, हम उनसे यही दरखास्त करेंगे कि अल्लाह आपको हिदायत दे। कहने का मतलब यह है यारो, कहीं भी कोई भी शख्स हो, ये हक पहचानने का मैं मेयार आपको बता रहा हूँ। भाई ने पूछा है मशवरा दो कि मैं हक कैसे परखूं। हक परखने के लिए दो चीजें अल्लाह ताला देती हैं, एक किताबुल्लाह कुरान करीम और एक सुन्नत रसूलुल्लाह फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्तिदा स्टार्ट कहां से होगी? स्टार्ट अंदर से, क्योंकि अल्लाह दिल दे, दिल दिल, ठीक है। इस दिल को पहले देखो इसका ईमान और अकीदा क्या है। उससे ज्यादा भी सब पढ़ते, आप कैसे पहचानोगे कि इनमें हक और बातिल कैसे? उसके लिए ये किताबुल्लाह और जिसका ईमान और जिसका अकीदा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे दोस्ती करो। उसके बाद नंबर अमल का है, नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात, लेकिन पहले ईमान और अकीदा। अब इसमें फर्क लोग मिल जाए कादियानी बुरानी ये सब सारे जितने भी, जैसे तबलीगी जमात, भाई ने तबलीगी जमात के बारे में पूछा है, तबलीगी जमात का अकीदा, सूफियों का अकीदा, सूफी लयूफी, सूफी लयूफी, सूफी और शैतान, सूफी शैतान से भी बदतर होता है। सूफी ये एक ऐसा मजहब है जो इस वक्त अमेरिका और ब्रिटानिया, यूरोप जितने भी क्रिश्चियन, इनके नजदीक बड़ा पसंदीदा मजहब है। अब इसको ये फरोग देने के लिए मिलियनों डॉलर इसके लिए वक्त कर, यानी अब ये लोग इस्लाम को मुतारफ करा रहे हैं मॉडल की हैसियत से, सूफी मॉडल इस्लाम। अब बहुत जल्द था हमारे यहां, लेकिन अब पॉपुलर होने वाला है। आप हजरात बहुत ही होशियार होंगे। ये सूफी मॉडल इस्लाम क्या है? सूफी मॉडल इस्लाम इशारों में यह है कि पढ़िए नमाज तो वजू गंगो जमन से हो, पढ़िए नमाज तो वजू गंगो जमन से हो, राजी रहे खुदा तो ब्राह्मण को गंगा। यह है सूफी। ये सूफी राम राम बा मुसलमान, अल्लाह अल्लाह बा ब्राह्मण, राम राम मुसलमानों के साथ, अल्लाह अल्लाह और ब्राह्मणों के साथ राम राम। यह है सूफी जो दुनिया को बहुत पसंद है, अमेरिका को, यूरोप को पसंद है। जो मुसलमान जिसमें लड़ाई नहीं करेगा, जिहाद नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, सबसे मिलजुल के रहेगा, यहूदी ईसाई, चूंकि यहूदी और ईसाइयों से और जो है हिंदू मत से ये सूफी इधर निकला है, इसलिए भी मुकाबला है। कहने का मतलब ये हिंदुस्तान एक बड़े शरीर, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश, जब हम हिंदुस्तान ही नहीं बड़े शरीर, ये तो आज जुमा जुमा 8 दिन हुआ है, लकीरें खींची हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश बने हैं, लेकिन मेरा मकसद बड़े शरीर है कि बरसों तक शियों के राज रहा, शियों का बदअकीदा लोगों की हुक्मरानी नहीं, 800-900 बरस तक वो जहालत और जुल्मत की तारीखी में बदअकीदा हिंदुस्तान भटकता रहा। जो मुसलमान हुआ या जो इस्लाम मुतारफ कराएगा, वो इस्लाम भी वही बड़े शरीर हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले हिंदुस्तानी मॉडल का, वही ब्राह्मणों से और मंदिरों से और भूमि से ले लेकर के उसको बनाया बनाया गया। इस वजह से आज तक वहां पे वही जुल्मतें और जुल्मत ही जुल्मत है, इल्ला ये कि अल्लाह ताला ने कहीं कहीं रोशनी रखी। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, यही सूफी अकीदा तबलीगी जमात के लोगों के अंदर है, देवबंदियों के अंदर है, बरेलियों के अंदर है। आप कहेंगे गरीब फजाइल आमाल, फजाइल सदकात और आमाल कुरानी और क्या कहते हैं अशरफुस सवाने और इसी तरह से जनाब अली, बहुत सारी इस मौजू पर किताबें हैं देवबंदी मजहब की, आप इसको पढ़ डालें, इसके अंदर आपको खतरनाक से खतरनाक
भयानक से भयानक अतीते मिलेंगे। बदअतीतियां इस मौजू पर मेरी कैसेटें रेडियो ऑडियो सफा जिल्द फोटो के साथ उन किताबों की मौजूद हैं। जिसको हकायक तलाश करने हैं वो जाके हकायक ढूंढ कर अपने ईमान और अकीदे की इस्लाह कर सकता है। दूध का दूध है, पानी का पानी। अगर सीडी भी नहीं है, कैसेट भी है, उसका नाम ये है तबलीगी फजाइल आमाल एक जायजा, तबलीगी निसाब तारीख तबलीगी, पूरी तकरीबन 15 कैसेटें। ऑडियो भी है, रेडियो भी है, आप उसको लगा कर देखें, सफे सफे सतर सतर दिखाए गए हैं, इंशाल्लाह आपको हक मिल जाएगा। अगर आपको वो अच्छे लगते हैं वेलकम, अहलन सर, हम आपको मना करने वाले नहीं, लेकिन अगर आपका ईमान महसूस कर रहे हैं कि यहां तो रामाडोर है, यहां तो गलत है, ये तो कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो फिर खलास, फिर अल्लाह से तौबा करो। और अल्लाह से तौबा करो, सच्चे लोगों की सोहबत में बैठो। मैंने बताया अगर शक पैदा हो जाए तो आदमी वो गली छोड़ देता है, दुकान तो दुकान है, किसी दुकान से के बारे में अगर उसे शक हो जाए कि ये चोरी करता है या ज्यादा लेता है तो आदमी दोबारा उसको मुंह नहीं दिखाने जाता। ऐसे चोरों और बदमाशों से बचना चाहिए जो ईमान के लुटेरे और ईमान के नाम, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो मौलवी जमात हो, चाहे वो देवबंदी जमात हो, चाहे बरेली जमात हो, चाहे मिर्जाई जमात हो, कादरी, कोई भी जमात हो, कोई भी कसर। हम इसलिए ये बात सराहत के साथ बता दे रहे हैं, एक बात सुन लो, हम इसलिए सराहत के साथ बता दे रहे हैं कि कल मैदान क़यामत में अल्लाह के यहां ये पकड़ना हो कि मैंने आपको हक बात नहीं बताई। आज ही नहीं, क़यामत की सुबह तक, ये जब तक आखिरी सांस रहेगी, इंशाअल्लाह तबारक ताला इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे, कहीं भी किसी भी जगह पर छुपने वाले लोग हम नहीं है, कहीं भी मिल करके पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। मैं नहीं, आपके मकतब में मौलाना जाकिर साहब हैं, आपके हजरत बातिन में मौलाना अबुल कासिम साहब हैं, जुबैर हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद हैं। आप गिरेबान पकड़ के आप मेरा ना पा सकें, इनका पकड़ लें, इनका पकड़ना मेरा पकड़ना है, इनका इनके इनके गिरेबान पकड़ के पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने कहा है गलत है कि सही। आप समझ लें, ये चैलेंज है, ये दावा है। अब यहाँ छुप छुपा करके कोई इस तरह की फराफात फैलाए और इस तरह की बदतमीजियां करें तो यह आपका भी फर्ज बनता है कि गिरेबान पकड़ के खसीद के लाओ कि अगर तू शाह है, तू दुनिया के मामलात में जो भी करना चाहे कर, लेकिन दीन के मामलात में तेरी दादागिरी या तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है। अगर इस तरह की जुबान खोलेगा तो चल सीधे, या तो हम गलत हैं या तो तू गलत है, सही कर, दूध का दूध पानी का पानी सही हो जाए, या खुद सुधर, या तो हमारे रास्ते से हट, कीड़े मकोड़े या ठोकर बना हुआ बैठा हुआ पत्थर हमारे रास्ते से, हम सीधे रास्ते पर जाए। समझ आएगी, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम आपके खादिम हैं, गुलाम हैं, क्योंकि दीन के गुलाम हैं और इस उम्मत के गुलाम हैं। हमें हमारी ये जिम्मेदारी है, जिस तरह एक बाप अपने बच्चों को वादे तौर पर बदला देता है कि ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है, अपनी औलाद के साथ झूठ नहीं बोलता, अपनी औलाद के साथ झूठ हाँ। ऐसे ही आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग हैं, हम आपके भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के कुछ हैं। अलमहिम सीधी सी बात, हमारी दावत दावा सेंटर मकतब जालिया शाह मामलकत के अंदर कहीं भी है, यहाँ जो उलमा हैं इनकी दावत, इनकी तबलीग, इनका मनहज कुरान और सुन्नत है। कोई भी दलील कुरान और सुन्नत की लाओ गर्दन झुक जाएगी, इंशाअल्लाह तबारक तआला उफ भी नहीं करेगी। और अगर अल्लम गर्दन इधर उधर की कोई दलील आएगी तो भी वो हम मानने के लिए तैयार, बिलखसूस और ईमान और अकीदे, ईमान और अकीदे के मामले में कोई तफाहम, वो कोई सौदाबाजी, कोई भी चीज नहीं हो सकती है दूसरे मामला में। और झगड़ा किस बात का है मुझे बताया जाए, झगड़ा किसी बात का नहीं है, चार पांच चीजें हैं, इसलिए उम्र बांट दी है लोगों, जमातें बांट ली हैं तीन चार चीजों की वजह से, क्यों बांटे हैं तीन चार, आओ फैसला कर लेते हैं। झगड़ा ये नहीं है कि यहां कोई नियत बांटता है, यहां कोई बांटता, झगड़ा ये नहीं कि कोई सीने में बांटता, कोई यहां बांटता, झगड़ा ये नहीं कि कोई आमीन जोर से कहता, कोई धीरे कहता, दोनों आमीन कहते हैं, दोनों हाथ बांटते हैं, दोनों रफे दिन करते हैं, झगड़ा इसका नहीं है। मुसलमानों, नबी की उम्मत के लोगों का कान खोल करके सुन लो, अगर ऐसी कोई बात होगी कि उसके ऊपर हाथ मिलाने में कोई मुश्किल नहीं, काम मसला यहां ईमान और अकीदे के फर्क का,
ایمان اور عقیدہ کا فساد ہے. ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدہ مشرکانہ ہیں, ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدہ یہودیانہ اور مسیحیانہ اور نصرانیانہ ہیں, ایسے لوگ جن کے ایمان اور عقیدہ ہندوانہ ہیں, ایک مسلمان ہو کر کے بغیرت ایمان والا ہو کر کے بھلا ایسے لوگوں سے ہاتھ کیسے لیں؟ ایسی صورت میں اتحاد نہیں ہو سکتا. دل ملتے ہیں تو رنگ اور نسل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. رنگ مختلف ہو چلے گا, زبان مختلف ہو چلے گا, خط مختلف ہو چلے گا, صحت مختلف ہو چلے گی, لیکن جب دل ہی نہ ملے تو فائدہ, دل نہ ملے تو کچھ بھی ہو, ایک ہی ہو تو گھبیں آدمی نہیں زندگی گزار سکتا. سمجھ آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی کو یہ مشورہ کہ اللہ کے لیے, اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, دماغ دیا ہے, ذہن دیا ہے, علم دیا ہے, یہاں اہل علم ہیں. جس طرح آپ ڈھونڈتے ہو اپنی قیمتی چیز کو, صحیح اسلام ڈھونڈو, ان ریتوں میں صحیح اسلام موجود ہے, ہیرے موتی موجود, ان کو حاصل کر لو. الحکمت المومن, مومن کی مشدہ چیز حکمت ہوتی ہے, وہ اس کا زیادہ مستحق ہوتا ہے جہاں وہ پائے اس کو اپنا. سمجھ لیں گے نہیں سمجھ؟ اس لیے میرا یہی مشورہ ہے, آپ کنفیوژن ختم کریں اور آگے بڑھیں, چرس سے کام لیں, ہمت سے کام لیں, اور چوروں اور ان جو ہے منافقوں سے اٹھا کر کے ان کو بے نقاب کریں اور حق کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ اس سوال کا جواب ہو گیا. سمجھ میں آیا اس سوال کا جواب؟ الحمدللہ. جی
ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں, جبکہ آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے سارے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی تقلید میں ہی مسلمان ہیں, پھر تقلید کیوں نہ جائے؟
میں نے تقریر میں یہ بتایا کہ علم سیکھو. باپ دادا تقلید کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ابھی بتایا, بتاؤ کوئی بتا سکتا ہے تقلید کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت, جاہل جہالت کو, یا آنکھ بند کر کے کسی غیر نبی کے پیچھے. باپ داداؤں کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں میں نے تقریر میں بتلایا, اس کو لے لو, لیکن جو اس کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دو. اگر اسلام باپ داداؤں سے ہم نے حاصل کیا ہے تو یہ دلائل کی روشنی میں حاصل کیا. ٹھیک ہے, وہ تقلید ہی ایک انداز ہے, لیکن اسے تقلید نہیں کہا جائے گا. تقلید اسلام کے اندر حرام ہے, تقلید اسلام کے اندر حرام ہے, اس میں کوئی شک. اس لیے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی جہاں قرآن و حدیث کی دلیلیں موجود ہیں کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی. خودکشی سمجھتے ہو؟ ہاں, بورڈ پہ کھڑے ہو کے گر پڑنا, سمندر میں جا کے ڈائی مار کے مر جانا, خودکشی کہتے ہیں. اپنے آپ کو چھرا مار لینا, پستول مار لینا, خود جان خود بخود دے دینا. تو اقبال نے کہا کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ, خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. اب خضر کو نہ تلاش دے, پھر خود بخود رستہ ڈھونڈو اور آگے بڑھو. تو تقلید اسلام کے اندر حرام ہے, اور سارے کے سارے لوگ, جیسا کہ بتایا گیا کہ اپنے پہلے کے لوگوں کی تقلید ہی میں مسلمان ہوئے ہیں, پھر تقلید کیوں نہ جائز ہے؟ اس طرح کا اسلام جو روایتی ہے, جو سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں اس کا علم حاصل کریں. آپ مسلمان کیوں ہیں اس کا علم حاصل کریں, نہیں کہ باپ دادا مسلمان ہے تو آپ بھی مسلمان, نہیں تو وہی ہوگا جو میٹھک اور چوہے کے ساتھ ہوا. آپ جانتے ہیں میٹھک اور چوہے کا معاملہ کیا ہوا؟ میٹھک کی اور چوہے کی ہو گئی دوستی. مثال تو دوستی اتنی بڑی کہ میٹھک تو پانی میں رہتا ہے, چوہا بل میں رہتا ہے. تو چوہے نے کہا کہ یار میٹھک صاحب, آپ تو پانی میں رہتے ہو, میں بل میں رہتا ہوں, کبھی ملاقات کی آرزو اگر اگڑائی ہے تو کیسے ملیں گے؟ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. تو کہا ایسا ہے کہ ایک ڈوری لاتے ہیں رسی دھاگا, اور تم اپنے پیر میں باندھ لو, میں اپنے دم میں باندھ لیتا ہوں, اور جب کبھی مجھے محبت ستائے گی تو ہلائیں گے تو سمجھ جانا, تو ہم دونوں اب تم پانی سے نکلنا, میں بل سے نکلوں گا, کہیں ملاقات کر لیں گے. کہہ لگے ٹھیک ہے. ایک دن ایسے ہی باندھ باندھ کے اپنے اپنے ڈیرے میں چلے گئے. ایک دن ایسا ہوا کہ محبت نے لڑائی لی, چوہے نے دم ہلایا, اس نے پاؤں سمجھ گیا کہ میٹھک کی چوہے بھائی نے بلایا, چنانچہ وہ نکلا وہاں سے. جب وہاں سے نکلا چوہا اپنے بل سے نکلا, اتفاق سے اوپر سے کوئی جد, سمجھتے ہیں جد,
ایک وہ پرندہ ہوتا ہے باز, باز کی طرح پٹکاتا رہتا ہے, چوہوں کا خاص دشمن ہوتا ہے, اوپر سے اسے نیچے کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, کہاں چڑیا ہے کہاں جائے, ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں, باز بھی بولتے ہیں اور چیل, یہ سب سے بڑی چیل, چیل کوا, چیل چیل تھی جو مٹلا رہی تھی اپنے شکار کے لیے, اس نے چوہے کو دیکھا, اس کے منہ میں پانی آ چکا, یہ تو بڑا اچھا ہر مسالہ ملا, وہیں سے اس نے ڈائی ماری اور چوہے کو جو پکڑا تو چیل کی چلایا پنجے میں لے کے جو اڑی چیل اوپر کو تو بیٹک بھی اس کے ساتھ لگتا ہوا, تو لوگوں نے کہا رہے یہ تو چوہے کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے, یہ میڈک کہاں جا رہا ہے, تو کہنے والوں نے کہا یہ دوستی میں جا رہا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو اسی طرح کی دوستی, یہ جو بیعت کرتے ہیں پیر صاحب حضرت یہ جائیں تو اسی بیعت کی رسی میں آپ بھی جہنم میں ٹھگے لے جائیں, ایسا نہ ہو, اس لیے سوچ سمجھ کے دوستی کرو, سوچ سمجھ کے, کوئی کسی کو جنت میں لے جائے گا, کوئی کسی کو جنت میں, کس کو معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون جنت میں جائے گا, یہ پیر جو بیعتیں کرتا ہے رسیاں پھیلا پھیلا کر, جو بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ بیعتیں کرتے ہیں, یہ جانتے ہیں جنت ہی ہے, جنت ہی جنت حاصل کرنے والے تھے جو ان کو جنت سے بچاتے ہیں, بہرحال تو آپ اس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا ہیں, باپ دادا لوگ جو ہیں اس طرح کی غلط حرکتیں کریں تو اسے ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں ہے, قرآن و سنت کی باتیں ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. جی
سوال شیخ باز صاحب سے ہے, وہ شیخ کے موضوع محاضرہ سے متعلق ہے, شیخ نے بدعات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے, اس کے ضمن میں وفات رسول کا بھی تذکرہ آیا ہے, ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے لوگ باحیات ہیں, ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمتر درجہ رکھتے ہیں, تو اگر کمتر درجہ رکھنے والا باحیات ہے وہ مرا نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مر سکتے ہیں, اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں ہیں تو ان کے لیے وفات کا تذکرہ کیوں کر مناسب ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین, اما بعد, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شہداء کے تعلق سے ذکر کیا ہے, لیکن وہیں یہ بھی بیان کیا کہ ولاک اللہ تشعرون, کہ تمہیں ان کی برزخی زندگی کے بارے میں ذرہ برابر علم نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین نے صراحت کر دیا کہ ان کی زندگی ہے لیکن لا تشعرون, تمہیں اس کے بارے میں شعور نہیں, تمہیں اس کے بارے میں خبر نہیں, تو اس کے بارے میں پھر اس زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا اور یہ کہنا کہ وہ باحیات ہیں, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ زندگی ہے. اور زندگی تین قسم کی ہوتی ہے, ایک تو یہ دنیا کی زندگی ہے, اور ایک عذاب قبر کی زندگی ہے, اور ایک آخرت کی زندگی جنت اور جہنم کی, اور تینوں زندگیاں تینوں الگ الگ ہیں. کسی بھی زندگی کو دوسری زندگی پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ جو قبر کی زندگی ہے وہ غیب سے تعلق رکھتی ہے, اور غیب کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنی باتیں بتائی ہیں وہیں پر بات ختم ہونی چاہیے, اس سے آگے بڑھنا یہ شریعت کے اندر جاتی ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے. شریعت میں قبر کے تعلق سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, اور یہ برزخ کی زندگی ہے, اور برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ رب العالمین خاص فرماتے ہیں کہ ولاک اللہ تشعرون, تمہیں اس کے بارے میں ذرا برابر بھی علم نہیں. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہے, تو جس اللہ رب العالمین کی ذات نے شہداء کی زندگیوں کے بارے میں بیان فرمایا, وہی ذات نے اللہ کے بارے, اللہ کے رسول کے, اپنے رسول کے بارے میں فرمایا انک میت وانہم میتون, کہ آپ کو بھی موت ہونے والی ہے اور ساری کائنات ہی مرنے والی. اس طریقے سے جب ان کا انتقال ہوا, ان کی وفات ہوئی, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی تلوار لے لی اور کہا جو بھی کہے گا اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے, میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا. تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خطبہ دیا تھا, اللہ محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں, اور جیسا کہ ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے گزر گئے. اس کے بعد کیا ہے, افعی مات او قتل ان قلب تمہارا اعقابکم, اگر آپ کی موت ہو جائے, مات مات مانے کیا ہوتے, ماضی کا فعل, ماتا مانے مر جانا,
اگر آپ کی وفات ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کی موت ہو جائے، یا آپ کو شہید ہو کر دیا جائے، قدر کر دیا جائے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پڑ جاؤ گے، یعنی پھر کفر کے دائرے میں چلے جاؤ گے؟ اور جو ایسا کرے گا اللہ رب العالمین کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اللہ رب العالمین نے شاید کے اندر بیان کیا، اور فاروق پر بیان فرماتے اس واقعے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد، کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کی آیت ابھی ہمیں اتری، اس سے پہلے ہمیں شاید کا علم نہیں تھا. اور اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو نفس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے علاوہ کسی کو مسئلہ نہیں قرار دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر بیان کیا، کہ بشر دے ہو، اور ہر بشر کو اور ہر مخلوق کو ایک نہ ایک دن موت کا جام پینا ہے. تو آپ کی موت ہو چکی ہے اور برزخی زندگی ہے، اور برزخی زندگی کے بارے میں جو چیزیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کو اس دنیا پر قیاس کرنا کہ جیسے ہماری یہ زندگی ویسے وہ زندگی ہے، اس طریقے سے آپ کے اوپر آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، آپ کو ساری دنیا کا علم ہے، نعوذ باللہ، اور اس طریقے ساری چیزیں یہ نہیں ہیں. جو حدیثوں میں آتا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نبی اپنے قبروں کے اندر زندہ نماز پڑھتے ہیں، اور نبی ہی نہیں بلکہ مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مومن کے بارے میں نہیں، کہ جب مومن کے پاس رشتے آتے ہیں تو اسے سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے نماز پڑھ لے تو میں نے اثر کی نماز نہیں پڑھی. تو اس سے سمجھ یہ آتا ہے کہ مومن بھی خبر کے اندر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. تو جن چیزوں کا ذکر آتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ہمارے اوپر درود سلام کہیں سے بھی پڑھو، اللہ رب العالمین کی طرف سے کشتی فرشتے موجود ہیں کہ تمہارے سلام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کی بات کو سنتا ہوں. اس طریقے سے ایک حدیث ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کو لوٹا دیتا ہے. لوٹانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ آپ کے ساتھ آپ کی روح ہمیشہ نہیں رہتی، ورنہ رب اللہ علیہ روح، آپ نے وہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کوئی سلام پڑھتا ہے روح، تو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر ہماری روح کو لوٹا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی درود نہیں پڑھتا تو آپ کے ساتھ روح نہیں رہتی. تو اس طریقے جو شہدا ہیں ان کی روح جیسا کہ بیان کیا کہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگی، چڑیوں کے پیٹوں میں رہیں گی، اور تو یہ ساری چیزیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، اس پر ہمارا ایمان. لیکن اس سے زیادہ کہ اس زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرنا کہ یہ دنیا کی زندگی کے طریقے سے ہی جائز اور درست نہیں ہے. تو آپ کی وفات بھی مرحل ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، اور اس موضوع پر ہمارے شیخ سید مراد رحمانی صاحب حفظہ اللہ کی بہت ہی زبردست کیفیت ہے وفات رسول کے نام سے، اگر یہاں خفجی میں کیسٹ موجود ہے تو آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کیسٹ کو ضرور ایک بار ضرور اس کیسٹ کو سنیں. قرآن اور حادث کے حوالے سے شیخ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی آپ کی وفات کے تعلق سے، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وفات کے بارے میں کسی کو شک اختلاف ہو. جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں سب کو اس بات کا علم ہے کہ ایک دن سب کو مرنا ہی ہے. اگر کسی نے اختلاف کیا تو مسلمان ہیں اپنے نبی کے تعلق سے، ورنہ اس سے پہلے آدم آئے، آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک کہاں گئے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کو زندہ اٹھا لیا، پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور شہید محمد کے ساتھ فیصلے کریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی، تبھی موت آپ کی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے سب کہاں گئے؟ سب کو وفات لاحق ہوئی، اور سبھی دنیا سے کوچ کر کے سب کا انتقال ہو گیا ہے، سب کی موت لاحق ہوگی. اور یہ کوئی ان کی توہین نہیں ہے انبیاء کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ رب العالمین کے تعلق سے نہیں بیان کرتا، کیونکہ ہمیں نبی کا سب سے بڑا قدر دان اللہ رب العالمین، سب سے بڑا قدر دان اور سب سے بڑا معظم اور مکرم ہمیں نبی کا اللہ رب العالمین کے ذات. اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ رب العالمین قرآن میں آیت نہیں اتارتا انکا میت تو آپ ہی سمجھتے ہیں، اور اتنا ترجمہ تو عربی تو آپ یہاں سعودی عرب میں رہتے ہوئے تو معلوم ہی ہو گئی ہوگی، انکا میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت و محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں اور حدیثیں، اور بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی اپنی دیگر سہیلیوں پر کہ نبی کا جب انتقال ہوا تو ہماری گود میں ہوا، نبی کی جب وفات ہوئی ہماری گود میں ان کی وفات ہوئی، اور کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور ان کے صحابہ کرام جو آپ کی زبان سے کلمہ ختم ہونے سے پہلے اس بات کو کرنے والے تھے آپ کے حکمی تعمیل میں، انہوں نے زندہ کو درگور کر دیا، نعوذ باللہ زندہ ان کو دفن کر دیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، ان کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، قبر کھودی گئی، اور لحد خبر کھودنے والا پہلے پہنچا اس لیے آپ کی لحد خبر کھودی گئی. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام اتنا زیادہ ظالم اور جابر کہ جس کی اشارے پر اپنی جان اشارہ کر دیتے تھے ان کو زندہ دفن کر دیا، نعوذ باللہ من ذلک، کہاں تک بات پہنچاتی؟ تو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کی وفات نہیں ہوئی یہ توہین یا غلو ہے، اللہ کے رسول کی وفات ہو چکی ہے، آپ کے انتقال ہو چکا ہے، آپ میت، آپ کی موت ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن، اہل سنت حدیث، اہل سنت والجماعت کا اور اہل حق کا یہی عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں شک کرنا یہ زیر ضلال اور گمراہی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
شیخ سید معراج صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی گفتگو کے پس منظر میں ایسا لگتا ہے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کی شادی اس حجت سے کی جا سکتی ہے کہ ہمارے خاندان کا ہے؟ شرعاً ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ کیا غیر خاندانی مثلاً خان کی انصاری سے یا اس کے عکس کرنے میں کوئی مذائقہ ہے یا نہیں؟ کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ اپنے قبیلے میں ہی ہونا چاہیے، خواہ لڑکا مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ مکمل تشفی بخش جواب چاہتا ہوں۔
اللہ حافظ۔ ذائقہ خیر۔ دیکھیں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا جواب دے رہا ہے، وہ معلوم میں اکثر ہوں بلّہ اللہ ہوں مشرکون، کہ بہت سارے ایسے مسلمان، ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے لاتے ہیں لیکن وہ مشرک، یہ اللہ نے خود پڑھا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتی تذهب قبائل من امتی من المشرکین، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبائل، میری امت کے کچھ لوگ قبائل مشرکوں سے مل نہ جائیں، یعنی وہ مشرک نہ ہو جائیں، مشرکوں جیسے کارنامے نہ کرنے لگیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ کوئی ہم نے جو یہ سمجھا ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی گناہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کوئی بھی معصیت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بس کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم، ہاں کچھ بھی کرتے پھرو، یہ ذہنیت گمراہیت کی ہے، شیطانی ذہنیت ہے۔ اسے توبہ، شادی ہو جانے کے بعد بیوی کے ساتھ ایک رات دو رات گزارنے کے بعد اگر عورت یہ سوچنے لگے کہ اب تو دروازہ کھل گیا ہے، اب کچھ بھی کرتے پھرو، شادی تو ہو ہی گئی ہے، تو کیا اس کے لیے یہ حلال ہے؟ ہاں، جس کے لیے شادی ہوئی ہے صرف اسی کے لیے وہ جائز، اور غیروں کے لیے وہ کیا ہے؟ حرام۔ ویسے ہی کلمہ پڑھنے نا، پڑھنے کے بعد جو حق اللہ کا ہے وہ حق اللہ کو دینا ہے، اگر اس میں آپ نے اللہ اس کے رسول کے حقوق کو پلٹ کر کسی غیر کو دیا تو یہ حرام ہے سراسر، اور کفر ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اور بچو، اور اس شرک سے بے شک کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں۔ اگر کلمہ تو پھر لا الہ، یہ جو مذاق پوچھتے ہیں، یہ جو خبر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم تو بابا کی تعظیم کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، آپ اسے کوئی بھی نام دے دیں، شراب کو آپ جو ہے کیا کہتے ہیں وسکی کہہ لیں، وائن کہہ لیں، جن کہہ لیں، شراب کو آپ مشروب کہہ لیں، آب زمزم لے لیں، تو کیا مطلب وہ شراب آب زمزم ہو جائے گی؟ آپ کوئی بھی نام دے دیں، نام دیں، نام بدلنے سے کچھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قیامت کے قرب قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ شراب پئیں گے لیکن ان کے ناموں کو تبدیل کر دیں۔ تو آج شرک کر رہے ہیں لوگ لیکن نام بدلے بھی ہیں، نام انہوں نے الگ کیا ہوا ہے، صالحین ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، خود پوچھتے ہیں سراسر۔ تو یہ ناموں کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال جو جیسے ہوں گے وہ آدمی ویسا کہلایا جائے گا، اعمال جیسے ہوں گے وہ آدمی ویسا کہلایا جائے گا۔ تو یہ ایک بات ہوئی، بے شک کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہو جاتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ کہنا کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کا ہے مشرک ہے، بھلے مشرک ہے، یا کسی مشرک کو لڑکی دینا، اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی یا ایک گھرانہ شرک میں ملوث ہے، قبر پرستی یا اور دیگر شرک عقائدی شرکیہ میں ملوث ہے، تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اگر رشتہ ناطا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تک پہلے دین کی بات پہنچائیں، پہلے انہیں سمجھائیں کہ ہم آپ کی بیٹی لینا چاہتے ہیں یا اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں، لیکن توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، آپ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو ماشاءاللہ حجت قائم کریں، کیونکہ بہت سارے مسلمان ان کو حرام کا پتہ ہے لیکن توحید کا، شرک کا نہیں پتہ ہے، وہ جو شرک کرتے ہیں یا وہ جو بدعت کرتے ہیں وہ اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں، اسلام سمجھ کے کرتے ہیں، اور بیچاروں کو پتہ نہیں، لیکن جب ان تک یہ باتیں پہنچتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، تو بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو الحمدللہ سن کر، سمجھ کر، فوری طور پر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جنہیں اپنے آخرت کی فکر ہوتی اور جن کی مت ماری گئی ہے اور شیطان نے انہیں جہنمی میں لے جانا ہے کھینچ کر کے ان کو، تو وہ صرف ہٹ دھرمی، غرور، تکبر اور حق سے مکرنے کی باتیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے اور پھٹے کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ انہیں بتائیں سمجھائیں کہ ہم رشتے داری کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے, تو اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس سے توبہ کر لیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں, بولو پہلے توبہ کرو نماز پڑھو پھر اس کے بعد میں ہم آپ کے یہاں رشتہ کریں گے. اس طرح سے آپ بیٹی بیٹا کے رشتہ کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قبیلے اور خاندان کا ہے تو اسلام میں کوئی قبیلہ اور خاندان نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قبیلے خاندان یا جو کچھ بھی آپ نے رکھے ہیں یہ پہچان کے لیے اللہ نے رکھے ہیں, ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے محترم اور معزز شخص وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. البتہ یہ ہے کہ اب آپ کے نسلن بعد نسلن آپ کا کٹمب ہے, آپ کا کو پتا ہے یہ ہمارے دادا چاچا خلیرے ننیرے پورے یہ محلہ ہے پورا رشتہ دار ہے, اگر آپ وہاں کرتے ہیں تو اس میں کوئی خواب نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ اپنی بیٹی ہم کسی غیر قبیلے میں دے دیں تو یہ حرام ہے یا کفر ہے یا غلط ہے, تو یہ سراسر سوچنا حرام ہے اور جاہلیت. غیروں کی بیٹی لینا غیروں کو بیٹی دینا اس میں کوئی خواب نہیں ہے, یہ اسلام میں ہے حلال ہے جائز ہے. اصل چیز تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. سبیح الاقلیم یہ کہنا کہ جی